मंगल 20 मार्च सैरवीन के साथ उमर आफरीदी का सलाम। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे टूर्नामेंट का आखिरी मरहला लाहौर में शुरू हो गया है, मगर अब तक बैनुल अक्वामी क्रिकेट की आमद ख्वाब ही है। बेहतरी कैसे आ सकती है? साबिक क्रिकेटर आसिफ इकबाल ने कहा,
मैं पर्सनली समझता हूँ इसमें इम्प्रूवमेंट जो हो सकता है वो यही है कि सारे का सारा जो PSL का इवेंट है वो पाकिस्तान में होना चाहिए।
तफसील अहम आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। पाकिस्तान का कजाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान सुपर लीग के पहले एलिमिनेटर मैच के मौके पर तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ है। अब से कुछ देर कबल मैच बारिश की वजह से रोक दिया गया था, लेकिन अब वो दोबारा शुरू हो गया है। स्टेडियम में मौजूद अवाम मैच के साथ साथ मौसम से भी भरपूर अंदाज में लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। मैच में कोटा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है और पहले ओवर की 4 बॉलों के बाद मैच बारिश की वजह से रोकना पड़ गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान से कहा है कि वो जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक सैकड़ों मुकदमात हल करे, जिसके लिए मुल्क में कोई भी जवाबदेह नहीं है। सना गुलजार।
एक बयान में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इन गुमशुदगियों को दहशत का औजार करार दिया है। जबरी गुमशुदगियों के वाकयात ज्यादातर अफगानिस्तान की सरहद के करीब उन इलाकों में पेश आते हैं जो तनाज़ात का शिकार हैं, लेकिन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत दीगर बड़े शहरों में ऐसे केसेस सामने आए हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप बराए जबरी गुमशुदगी के पास पाकिस्तान से 700 से ज्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं।
पाकिस्तान में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तकरीबन 5 रुपये महंगा होने के बाद 115.50 रुपये के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। तफसील के साथ सबानास। डॉलर के महंगा होने की रिपोर्ट अब कुछ देर बाद आपको सुनवाते हैं। अक़्वामे मुत्तहिदा के इमदादी इदारे मशरक़ी दमिश्क में लड़ाई की वजह से बड़ी तादाद में बेघर हो जाने वाले अफराद के बारे में खदशात का इजहार किया गया है। यूनिसेफ का कहना है कि 50,000 अफराद गोता के महसूर जदा इलाके से नकल मकानी कर चुके हैं। इनमें से कई बच्चे अक्सर गजाई किल्लत, डायरिया और सांस के इन्फेक्शन में मुबतला हैं। उधर अक़्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के तफ्तीशकारों ने तुर्की से कहा है कि वो मुल्क में एमरजेंसी की सूरतेहाल को ख़त्म करे और अक़्वामे मुत्तहिदा के मुताबिक इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को ख़त्म करे। एक रिपोर्ट में उन चैलेंजेस को तस्लीम किया गया जिनका सामना तुर्की को फौजी बगावत के 2 साल बाद तक करना पड़ रहा है, लेकिन अक़्वामे मुत्तहिदा के मुताबिक अवाम पर एमरजेंसी के मनफी असरात का कोई जवाज़ नहीं है। इंडिया ने तस्दीक की है कि शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने अगवा किए जाने वाले 39 इंडियन मजदूरों को अब कत्ल कर दिया है। तफसील के साथ नाज़िश सफ़र।
इंडियन वजीर खारिजा सुषमा स्वराज ने तस्दीक करते हुए कहा कि इज्तमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों में से 38 के DNA से मालूम हुआ है कि वो अगवा किए गए इंडियन मजदूर थे। इन मजदूरों को मूसल से 2014 में अगवा किया गया था और इंडियन हुकूमत अब तक कहती आई थी कि ये मजदूर जिंदा हैं। इंडिया ने इन मजदूरों की रिहाई के लिए कोशिशें की और जब इराकी फ़ौज ने मूसल को दौलत इस्लामिया से आज़ाद करवाया तब भी इंडिया ने इराकी हुकूमत से मजदूरों की तलाश के लिए मदद मांगी।
पाकिस्तान में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तकरीबन 5 रुपये महंगा होने के बाद अब 115.50 रुपये के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। इसकी रिपोर्ट अब सुनिए।
फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में 4% से जायद कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसके बाद डॉलर की कीमत 110 रुपए से बढ़कर 115.50 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माशी माहिरीन का कहना है कि डॉलर की कीमत में इजाफे से बैरूनी कर्जों का हुजुम बढ़कर 8,100 अरब रुपए से तजावज कर गया है।
चीनी सदर ने ताइवान की अलहदगी और चीन को मुनकसम करने के खिलाफ तंबीह की है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पार्लियामानी सालाना इजलास से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि चीन अपने रास्ते पर आगे की जानिब बढ़ने की कोशिश जारी रखेगा। उनका यह बयान अमरीका की उस मंजूरी के बाद सामने आया जिसमें अमरीका ने अपने आला हुक्काम को ताइवान के दौरे की इजाज़त दी है। चीन ऐसे किसी इकदाम की मुखालफत करता रहा है जिससे बैन अल-अक़वामी बिरादरी को यह पैगाम जाए कि ताइवान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है। उधर लीबिया के साबिक रहनुमा मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफ उल इस्लाम कज़ाफ़ी के बारे में इत्तला हैं कि वह रवां साल होने वाले सदारती इंतखाबात में एक उम्मीदवार की हैसियत से शिरकत करेंगे। लीबिया की पॉपुलर फ्रंट पार्टी के तर्जुमान एमन अबू रास ने कहा कि इन इंतखाबात में सैफ उल इस्लाम उनकी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और पड़ोसी मुल्क ट्यूनिस में गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया था। मुकामी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि सैफ कौमी मफाहमत दूसरों को कबूल करने और मुल्क की तामीर नौ के लिए काम करेंगे। और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वह अपने शहाना तर्ज ज़िंदगी पर शर्मिंदा नहीं और ना ही इस बात पर माफ़ी मांगेंगे। वह अपनी ज़ात पर बेतहाशा पैसा खर्च करते रहेंगे। अमरीका के दौरे पर रवानगी से पहले अमरीकी चैनल CBS को एक तफसीली इंटरव्यू में सऊदी वली अहद का कहना था कि उनके ज़ाती अखराजात एक निजी मामला हैं। यह BBC उर्दू सर्विस है।
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا BBC کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں ماں اور بچے میں غذائی قلت سے نمٹنے کے لیے ملک گیر سروے کا اعلان، 39 بھارتی شہریوں کی دولت اسلامیہ کے ہاتھوں ہلاکت کا انکشاف، اس کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں جن کی تفصیل آگے چل کر۔ پہلے سیربین کا بڑا اور اہم موضوع جو پاکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کے بارے میں ہیں، جس میں سے ایک کوشش پاکستان سپر لیگ بھی ہے، جس کا تیسرا ایڈیشن آج اس کا آخری مرحلے کا پاکستان میں پہلا میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور مد مقابل ہیں، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی یہ آمنے سامنے ہیں۔ اور اس وقت اسٹیڈیم سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کرکٹ رپورٹر عبدالرشید شکور۔ تو شکور، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ میچ کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بارش کے ساتھ جو آنکھ مچولی تھی وہ ختم ہو گئی یا چل رہی ہے؟
جی ہاں، آنکھ مچولی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، اور شائقین جو ہے وہ ان کو اب خوشی ملی ہے کہ کم از کم اب کرکٹ تو ہو رہی ہے، کیونکہ سارا دن بارش، بوندا باندی اور جو کلاؤڈی ویدر تھا اس کی وجہ سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن بالآخر ٹاس ہوا، جس میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ٹاس جیتا اور پہلے پشاور زلمی کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ تو اس وقت چھٹے اوور کا کھیل جاری ہے، 39 رنز بنے ہیں، دو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں پشاور زلمی کے، جس میں کامران اکمل جو ان کے سب سے کامیاب بیٹسمین ہیں وہ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے، اور آندرے فلیچر۔ تو اس وقت بنگلہ دیش کے جو تمیم اقبال اور پاکستان کے محمد حفیظ وہ اس وقت بیٹنگ کر رہے ہیں، اور اسکور جو ہے وہ 44 رنز ہوا ہے، دو کھلاڑی آؤٹ ہیں اور چھٹے اوور کا کھیل اس وقت جاری ہے۔
اچھا، یہ بتائیے کہ تماشائیوں کا جوش و خروش کیسا ہے؟ اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے، کیونکہ شارجہ میں جو میچز ہم نے دیکھے اس میں غالباً اتنے تماشائی نہیں تھے۔
نہیں، یہاں پہ کافی جوش و خروش ہے، کیونکہ پاکستان میں ویسے بھی انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ کافی عرصے منقطع رہی ہے، تو اب جیسے جیسے کرکٹ کے میچز یہاں ہونے لگے ہیں تو شائقین جو ہیں وہ اپنی بھرپور جوش و خروش کے ساتھ جو ہے گراؤنڈ کا رخ کر رہے ہیں۔ اور یہ قذافی اسٹیڈیم جو ہے اس وقت تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 90-95% تو بھر چکا ہے، تماشائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بڑے انعمق اور جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ یہ میچ کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ دیکھنے میں مصروف ہے۔
اچھا عبدالرشید، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہاں میں لانا چاہ رہا ہوں لاہور سے ہمارے نامہ نگار عمر دراز کو، جو اسٹیڈیم کے باہر ہیں۔ اور عمر دراز، آپ بتائیے کہ سیکیورٹی کے انتظامات کیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟
ابھی سیکیورٹی کے کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پہ، تقریباً 6,000 to 7,000 کے قریب پولیس کے جوان جو ہیں مختلف جگہوں پہ تعینات ہیں، ان کے ساتھ آرمی اور رینجرز کے جو اہلکار ہیں ان کی مدد بھی ان کو حاصل ہے۔ جب ٹیم جو تھی اس کو اس کے ہوٹل سے جب اسٹیڈیم کی طرف لے کے جایا گیا، اس وقت ٹریفک کو روک کر، جو راستہ تھا اس کے اوپر مکمل طور پہ ٹریفک کو روک کر اور ان کو سخت نگرانی کے اندر اسٹیڈیم میں پہنچایا گیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو نہر ہے لاہور کے اندر، اس کے اندر بھی جو بوٹس تھیں وہ چلائی گئی تھیں، بوٹس کے اوپر کمانڈوز جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ٹیم کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ تو اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی نگرانی کی جاتی رہی, ابھی بھی جاری ہے اس کی, اسٹیڈیم کی بھی اور اس کے اطراف کی. تو سیکیورٹی کے انتظامات یہ کہا جا سکتا ہے کافی سخت ہیں, کسی کو بھی بغیر پاس کے یا ٹکٹ کے اسٹیڈیم کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے, کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو اس کو ان کا چیک کیا جا رہا ہے, مختلف گیٹس, واک تھرو گیٹس لگائے گئے ہیں, گیٹس جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں کے, وہاں پہ, اور وہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ ان کے لیے پارکنگ کا بندوبست کیا گیا ہے. وہ اپنی گاڑی اس پارکنگ میں کھڑی کرنے کے بعد وہاں پہ جو بسیز ہیں, شٹل سروس ایک چلائی گئی ہے, اس میں بیٹھ کر اور پھر وہ اسٹیڈیم تک جا سکتے ہیں. تو اس لیے سیکورٹی کے کافی انتظامات جو ہیں وہ کافی سخت کیے گئے ہیں یہاں پہ.
اچھا یہ بتائیے کہ جو ٹریفک تھی اس کو کیا ڈائیورٹ کیا گیا, رخ بدلا گیا, اس میں کوئی خلل پڑا سیکیورٹی انتظامات سے یا کیسی رہی؟
اس بار بھی کوشش یہ کی گئی ہے کہ ٹریفک کی جو روانی ہے اس میں خلل نہ پڑے. تو اس کے لیے کیا یہ گیا ہے کہ کچھ جو کچھ روڈ تو بند کرنے ہی پڑے ان کو, کیونکہ وہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. تو اس کے علاوہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان روڈز کے اوپر بھی پارشلی جو ہے وہ ٹریفک چلتی رہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹیم کی, تو اس وقت خاص طور پہ کچھ روٹس جو ہیں وہ بلاک کیے جاتے ہیں, جیسے کہ وی آئی پی موومنٹ کے دوران کیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ ٹریفک جو ہے وہ ان روڈز کے اوپر کھول دیا جاتا ہے. تو لوگوں کو کچھ پریشانی کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مکمل طور پر کوئی ایریا بند ہو گیا جس کی وجہ سے ڈائیورژنس لگے اور لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو عادی ہیں کسی خاص روٹ سے گزرنے کے اس وقت کے اوپر روزانہ, ان کو شاید تکلیف ہوئی, ان کو روٹ بدلنا پڑا اور وہ کسی اور طرف سے گئے. کچھ جگہوں پہ ٹریفک بلاک ہونے کی رپورٹ بھی ہیں, اور وہ شاید اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لاہور اتنا بڑا شہر ہے, یہاں پہ ایک دو روڈ بھی جب بند ہوتے ہیں تو اس کا پریشر جو ہے وہ باقی روڈ پہ پڑتا ہے, اس کو فیل کیا جاتا ہے.
اچھا عمر دراز
اسموتھ ہی
جی, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت میں ذرا عبدالرشید شکور سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس ٹورنامنٹ کے جو مرحلے ہیں عبدالرشید شکور, وہ اگر ایک دفعہ ہمارے سامعین کو آپ بتا دیں کہ یہ آخری مرحلہ ہے, اب اس میں کتنے میچز ہیں, کہاں کہاں ہیں, یہ ذرا ایکسپلین کر دیں.
جی, کیونکہ آپ یہ پہلا ایلیمینیٹر ہے جو پشاور زلمی اور کوئٹہ کے درمیان جو اس وقت جاری ہے, اس کی جو فاتح ٹیم ہے جو یہ میچ جیتے گی وہ کل کراچی کنگز کا مقابلہ کرے گی, جو پہلے پلے آف میں اسلام آباد یونائٹیڈ سے ہاری تھی. تو کراچی کنگز اور آج کے میچ کی فاتح ٹیم کل مد مقابل ہوں گی. اسلام آباد یونائٹیڈ پہلے ہی فائنل کھیل چکی تھی, کیونکہ پہلا جو پلے آف ہے اس میں اس ٹیم کو ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ جو میچ جیتے گی تو وہ براہ راست فائنل میں چلی جائے گی. تو یہ میچ جو جیتے گی ٹیم وہ کل یہی اسی گراؤنڈ پر قذافی اسٹیڈیم میں کراچی کنگز کا مقابلہ کرے گی, اور پھر ان میں سے جو ٹیم جیتے گی وہ پھر 25 مارچ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی, جہاں اسلام آباد یونائٹیڈ ان کی اس ٹیم کی منتظر ہوگی فائنل میں,
اور یہ کراچی میں ہوگا.
فائنل جو کل یہاں پہ جو دوسرا میچ ہے, جو ناک آؤٹ میچ ہے, وہ یہاں لاہور میں ہے, اور پھر 25 مارچ کا جو میچ ہوگا وہ کراچی کے کراچی اسٹیڈیم میں ہوگا.
ٹھیک ہے, اور یہ بتائیے کہ یہ بیچ میں خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ غیر ملکی کھلاڑیوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا, اب کیا صورتحال ہے, کتنے کھلاڑی آئے ہیں اور کون کون سے کھلاڑی تھے جنہوں نے معذرت کر لی؟
دیکھیں, اس میں جو انگلینڈ کے جو کچھ کھلاڑی تھے ان کی اپنی کاؤنٹی کی مصروفیات تھیں, اور کچھ ایسے آسٹریلین تھے وہ انہوں نے پاکستان میں سیکیورٹی کے خدشات پھیلے یا جو بھی ہیں, اور کچھ نے جو ہے وہ فیملی ریزنز بتایا کہ جی فیملی کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہے ہیں. چند ایک کھلاڑی تھے, لیکن جو کھلاڑیوں کی جو اکثریت ہے وہ یہاں پاکستان پہنچی ہے, اور سب سے زیادہ جو نقصان تھا وہ کوئٹہ کو برداشت کرنا پڑا تھا پچھلے سال کی طرح اس بار بھی. تو شین واٹسن جو تھے, کیون پیٹرسن تھے, یہ دو اہم کھلاڑی تھے, وہ پاکستان نہیں آئے, جس پر کوئٹہ کے جو فرنچائز ہے وہ خوش بھی نہیں ہے. خاص طور پر شین واٹسن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ پاکستان آئیں گے, لیکن بعد میں وہ نہیں آئے. تو انہوں نے پھر ان کے متبادل کے طور پر کھلاڑی لیے ہیں, جن کو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب ان کو معاوضہ دیا گیا ہے, اس کے بدلے ان کو یہاں پہ لایا گیا ہے. تو جس میں سری لنکا کے کپتان تشارا پریرا ہیں, بنگلہ دیش کے محمود اللہ ہیں, کرس گرین پہلے بھی تھے, رائلر روسو جو پچھلی بار نہیں آئے تھے اس بار وہ کوئٹہ کی طرف سے آئے ہیں, اور انگلینڈ کے جو کاؤنٹی کے پلیئر ہیں ٹام کولر وہ کوئٹہ کی ٹیم میں شامل ہیں. پشاور کو زیادہ نقصان نہیں ہوا, بلکہ کہنا چاہیے کہ پشاور کے تقریباً تمام کھلاڑی, صرف ڈوائن اسمتھ کے علاوہ ڈیرن فیمی, تو یہ تمام کھلاڑی جو ہیں اس وقت پاکستان میں آ چکے ہیں.
اچھا مختصراً یہ بتائیے کہ ٹکٹوں کی دستیابی اور حصول, آپ نے یہ تو کہا کہ بہت جوش و خروش ہے تماشائیوں کا, ٹکٹیں دستیاب ہیں, لوگوں کو مل رہی ہیں آسانی سے, مختصراً
دیکھیں ٹکٹوں کا کچھ اس طرح رہا کہ جو لوگ جن لوگوں نے پہلے لے لی تھی ان کے لیے تو آسانیاں رہی ہیں, لیکن اب کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ٹکٹیں جو ہیں وہ لاہور کے میچ کے بارے میں, کہ کل بھی دوسرا میچ ہے, لیکن کراچی میں جو ہے لوگوں کو کافی شکایتیں ہیں, لوگ جو عام لوگ ہیں جن کے مطلب جو ٹکٹیں حاصل کرنا چاہتے تھے ان کو بہت شکایت ہے کہ وہ ٹکٹیں انہیں ملی نہیں ہیں اور وہ بالکل غائب ہو گئی ہیں.
اچھا, ہم آپ کے پاس پروگرام کے آخر میں آنے کی کوشش کریں گے عبدالرشید شکور, اس وقت آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہاں میں چلوں گا عمر دراز کے پاس. عمر دراز, یہ بتائیے مختصراً کہ اس میچ کی وجہ سے لاہور کے شہر کی جو رونق تھی وہ اسی طرح برقرار ہے یا لوگ اپنی اسکرینوں پہ میچ دیکھ رہے ہیں یا اسٹیڈیم میں موجود ہیں اور سڑکیں اب سنسان ہیں؟
لاہور میں اتنی سڑکیں سنسان ہو نہیں سکتی, لیکن یہ ہے کہ ابھی لوگ جو ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں اسٹیڈیم کی طرف آئے. میرا خیال اسٹیڈیم جو ہے وہ تقریباً پوری طرح بھر گیا تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ کیفیز ہیں ایسے جہاں پہ اسکرینیں لگائی گئیں. اس کے علاوہ یہاں پہ لاہور میں خصوصاً پرانے لاہور کے اندر لوگ جو ہیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوٹل ہوتے ہیں چائے کے یا اس طرح کے جو ریسٹورینٹس ہیں وہاں پہ جو ٹی وی لگے ہوتے ہیں وہاں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو لاہور کے اندر وہ والا جو ہے سین وہ دیکھنے کو بہت ملتا ہے. جیسے ہی ابھی میچ اور آگے بڑھے گا وہ اور
جوش و خروش بڑھے گا. عمر دراز, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اب پی ایس ایل کے ساتھ کرکٹ کی گہما گہمی تو پاکستان میں شروع ہو گئی ہے, مگر کیا اس میں بہتری کی گنجائش ہے اور یہ کیسے آ سکتی ہے؟ یہ سوال میں نے اب سے کچھ دیر قبل پاکستان کے سابق کپتان اور بیٹس مین آصف اقبال کے سامنے رکھا.
میں پرسنلی سمجھتا ہوں اس میں امپروومنٹ جو ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ سارے کا سارا جو پی ایس ایل کا ایونٹ ہے وہ پاکستان میں ہونا چاہیے. بے شک اس کو آپ ریسٹرکٹ کر دیں, جیسا آپ دیکھیں یو اے ای میں بھی ہم صرف کھیلے ہیں دبئی اور شارجہ میں, ابوظہبی میں نہیں کھیلے ہم, صرف دو ہی سینٹرس تھے. تو اسی طرح آپ اس کو ریسٹرکٹ کر دیں کراچی اور لاہور میں, اور وہاں یہ اگر کھیل سکتے ہیں تو میرے خیال سے وہ ایک بہت اچھا قدم ہوگا اور کافی پاپولیرٹی بھی اور پی ایس ایل کو ملے گی.
اچھا آصف اقبال, ہم بات کر رہے ہیں پی ایس ایل کی اور اس کا اگر ہم علاقائی سطح پہ مقابلہ کریں, تقابل کریں آئی پی ایل سے, انڈین پریمیئر لیگ سے, تو ظاہر ہے وہ بہت آگے ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ اس سطح پہ پہنچ سکے گی, یا یہ کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, یہاں سٹیڈیمز کی, یہاں شائقین کی تعداد کم ہے اور وہ حیثیت کرکٹ کو حاصل نہیں ہو سکے گی جو انڈیا میں ہے؟
آئی تھنک اٹس ٹوٹلی انفیئر ٹو کمپیئر آئی پی ایل وتھ پی ایس ایل. دیکھیں آئی پی ایل میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, سارے دنیا کے کھلاڑی وہاں آ کر کھیلتے ہیں اور انٹرنیشنل کھلاڑی جو ہیں ان کو بہت ایکسپوجر ملتا ہے اور خود انڈین کھلاڑی جو ہیں ان کو بھی ملتا ہے. یہ بات آپ کی سچ ہے کہ وہاں بہت سارے بڑے بڑے اسٹیڈیمز ہیں, بہت کراؤڈ آتا ہے, ملک بھی بہت بڑا ہے. لیکن میں جیسا پہلے کہہ رہا تھا, یہی پی ایس ایل اگر پاکستان میں کھیلا جائے, یقینی طور پر جو ایک پرابلم ہے اوورسیز کرکٹرز کا جو نہیں جا کر کھیلنا چاہتے ہیں, بھائی آپ انہیں کو بلا لیں جو راضی ہیں کھیلنے کے لیے. جیسا اب یہ دو میچز ہیں اس کے لیے گئے ہوئے ہیں اور جو کراچی کا فائنل ہے اس کے لیے بھی فورن کرکٹرز تو بس گئے ہیں. اسی طرح کے جو بھی اویلیبل ہیں ہو آر ولنگ ٹو کم اینڈ پلے ان پاکستان, ان کو آپ کانٹریکٹ دیں, ان کو بلائیں اور پاکستان میں کرائیں, تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ پاپولیرٹی آف کرکٹ کتنی ہے پاکستان میں, کتنے لوگ جو ہیں اسٹیڈیمز بھریں گے ایوری ڈے جو میچز ہوتے ہیں, تب آپ اس کا وہ کر سکتے ہیں کمپیریزن. اگر وہ میچز جب ہوئیں اور اس میں اگر کراؤڈ نہ آئے اور وہ پاپولیرٹی نہ دکھے, تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی انڈیا اور پاکستان میں کیا فرق نظر آ رہا ہے. ایٹ دا مومنٹ پی ایس ایل جو یو اے ای میں کھیلا گیا ہے, آئی تھنک دیٹس نو فیئر اسسمنٹ کہ آپ اس کو انڈین آئی پی ایل سے اس کو آپ وہ کریں کمپیئر کریں.
اچھا, یہ تو دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ غیر ملکی کھلاڑی آئے ہیں, پچھلے سال بھی آئے تھے, اس سال بھی آئے ہیں, لیکن کوئی انٹرنیشنل ٹیم پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے, تو اس کا آپ اس کی وجہ کیا, وہی سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں وہی ہیں؟
جی دیکھیں, اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا کوئی فالٹ نہیں ہے اور ان کی وجہ سے ایسا نہیں کہ کوئی ایفرٹ نہیں کیا جا رہا ہے. بٹ بائی دا وے آئی تھنک ریسنٹلی کوئی اناؤنسمنٹ ہوا تھا کہ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے اپنی ٹیم بھیج رہے ہیں جو 3 T20 شاید کھیلنے کے لیے پاکستان جا رہے ہیں 1st, 2nd and 4th April اسی سال اگلے مہینے میں. تو ایک اگر وہ جاتے ہیں اور وہ میچز ہوتے ہیں انشاءاللہ تو وہ بھی ایک اچھا قدم ہوگا. اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے قدم بے شک لیں. پاکستان کرکٹ بورڈ اسی طرح کی ٹیموں کو بلاتے رہیں, چھوٹے چھوٹے ایونٹس کرواتے رہیں, اور پھر انشاءاللہ فیوچر میں یو نو وقت ٹیکس کیئر آف ایوری تھنگ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ فیوچر میں کرکٹ واپس آئے گی پاکستان.
آصف اقبال, آپ ظاہر ہے خود اپنے زمانے کے ایک مایہ ناز کھلاڑی رہے, پاکستان کے لیے آپ کی خدمات جو ہیں وہ بہت ہیں, اور ظاہر ہے جس طرح سے جس کرکٹ سے آپ نکل کے آئے ڈومیسٹک کرکٹ سے اور انٹرنیشنل لیول پہ پھر آپ نے کرکٹ کھیلی, مجھے یہ بتائیے کہ پی ایس ایل اب تک جو ہوئی ہے اس میں کیا کچھ اس طرح کے امکانات پیدا ہوئے ہیں کہ کوئی بین الاقوامی پائے کے کھلاڑی سامنے آئے ہوں اب تک؟
لیکن وہ تو جب ہی پتا چلے گا جب ان کو موقع دیا جائے گا, بٹ آئی تھنک دو تین کھلاڑی پی ایس ایل کے ایسے ہیں جو دے ہیو آلریڈی پلیڈ فار پاکستان. آئی تھنک وہ ینگ لڑکا ہے لیگ اسپنر, یو ہیو ٹو فرگیو می بیکاز آئی ایم ناٹ ویری فیملیئر یہ ینگ بچوں کے جو نام ہیں, لیکن آئی تھنک شاداب نام ہے اس کا, ایک لیگ اسپنر ہے اور ایک فاسٹ بولر ہے حسن علی یا اس طرح کا. تو یہ اسی کی پروڈکٹ ہیں یہ پی ایس ایل کی, اور ینگسٹر ہیں تو یقینی طور پر یو نو جس طرح سے ایکسپوجر ملے گا ان کو, ٹیلنٹ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے, ٹیلنٹ یقینی طور پر ہے, آل دے نیڈ از ایکسپوجر اینڈ ایکسپیرئنس, اور انشاءاللہ ان کو تھوڑا بہت جب مل جائے گا تو آپ دیکھیں گے یہی ینگسٹر جو ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے.
یہ تھے پاکستان کے سابق کرکٹر آصف اقبال, جنہوں نے پی ایس ایل کو پاکستان میں کرکٹ کے لیے خوشائند قرار دیا. اسی موضوع پر میں نے پاکستان کے سابق لیگ اسپنر اقبال قاسم سے بات کی, اور پہلے ان سے پوچھا کہ پاکستان سپر لیگ کے 3 ٹورنامنٹ اب تک منعقد کرائے گئے ہیں جس میں ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں نے شرکت کی, اس میں بہت سے نوجوان پاکستانی کھلاڑی بھی شریک ہوئے. تو اقبال قاسم, یہ بتائیے کہ پاکستانی کھلاڑیوں میں ٹیلنٹ, جوہر, صلاحیت کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, یہ ایک تو بڑے دنوں بعد پاکستان میں جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا اجرا ہو رہا ہے, اور آہستہ آہستہ پی ایس ایل نے اس میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے, سلولی اینڈ گریجولی اس کے اب آنے والے فیوچر میں اس کو اور ایک تو ٹورنامنٹ کو بہتر کیا جائے, اور دوسرا پاکستان میں ایسی کچھ میچز جو ہے وہ بڑھائے جائے, جیسے اب بھی اس دفعہ پلے آف تھا اور فائنل ہے, اب ہو سکے تو اللہ کرے کہ نیکسٹ ایئر اس کی کچھ میچز اور بھی جو ہے پولز کے راؤنڈز وغیرہ جو ہے وہ پاکستان میں ہو, تو تاکہ سلولی اینڈ گریجولی لوگ جو ہے وہ انتظامی طور پہ بھی اور کھلاڑی جو ہے اس کو وہ بھی ڈائجسٹ کر سکے اور چیزیں آہستہ آہستہ سیٹل ہو جائے.
اچھا, آپ جس طرح کے خاصے مطمئن لگ رہے ہیں اب تک کی کارکردگی سے پی ایس ایل کی, اور ظاہر ہے کہ اس کے جو حکام نے جس طرح اس کا انتظام کیا, لیکن یہ دوسرا میچ ہے, دوسرے سال یہ پاکستان میں اب ہو رہے ہیں, اس کے فائنلز کہہ لیں یا پلے آف کہہ لیں, لیکن کوئی غیر ملکی ٹیم اس ایک سال کے عرصے میں اس پہ پاکستان کسی کو قائل نہیں کر سکا کہ کوئی انٹرنیشنل ٹیم آئے اور پاکستان میں کھیلے. تو ظاہر ہے وہ واقعہ ہوا 2009 میں, وہ تو پرانی بات ہو گئی ہے, کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹیمیں اب بھی کترا رہی ہیں پاکستان آنے سے؟
دیکھیے, غیر ملکی ٹیمیں اب آنا شروع ہو چکی ہیں, ویسٹ انڈیز ابھی پی ایس ایل کے فائنل کے امیڈیٹلی ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہے, اور اس سے پہلے زمبابوے آ چکی ہے, ایسا نہیں کہ ٹیمیں بالکل ہی نہیں آ رہی ہیں, آ رہی ہے, کانفیڈنس جو ہے آہستہ آہستہ باہر ہو رہا ہے, اور ابھی پی ایس ایل کے فائنل میں دیکھیے, پلے آف فائنل میں وہ 24 کھلاڑی جو ہے وہ فارنرز اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی جب یہ کھلاڑی کھیل کے واپس جائیں گے تو وہ پاکستان کی امیج بلڈنگ میں ان کا ایک رول پلے کریں گے وہ, اور اس سے لوگوں کا جو دوسرے ملک گئے ان کی ٹیموں کا پرفارمنس بہار ہوگا, اور ان شاء اللہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کے پاس یہ ٹیمیں آنا شروع ہو جائیں گی.
تو اقبال قاسم, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اپنے زمانے میں ظاہر ہے آپ خود ایک مایہ ناز کھلاڑی رہے پاکستان کے لیے, عالمی سطح پہ آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی, یہ بتائیے کہ پی ایس ایل جو اب تک پی ایس ایل ہوئے ہیں 3 ٹورنامنٹ, یہ تیسرا ٹورنامنٹ ہے, آپ کی نظر میں اس سے کوئی بین الاقوامی سطح کا, بین الاقوامی پائے کا کوئی کھلاڑی سامنے آیا ہے, بالر یا بیٹس مین؟
دیکھیں, یہ پی ایس ایل سے یہ ڈیفینیٹلی اس کا فارمیٹ میں ایسا ہے کہ کچھ ایمرجنگ پلیئرز اس میں موقع ملتا ہے جو پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھا کر رہے ہوتے ہیں یا آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ ہوتا ہے. ہیلو
ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی تو جو پاکستان کا میں جو ایمرجنگ ٹیلنٹ جو فارمیٹ کی جو اندر ہے تو اس میں کافی یگ لڑکے جو ہے وہ اس وقت دو تین سال کھیل رہے اور وہ اوپر کے سامنے آئے جیسے کہ شاداب ہے, حسن ہے اور بھی بہت سارے پلیئرز ہیں جن کو سمجھ لیں کہ آپ نے پی ایس ایل کی وجہ سے ان کو بہت پذیرائی ملی ہے اور وہ پاکستان کا فیوچر بن گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایل نہ صرف یہ ہے کہ ایک کرکٹروں کے لیے مالی طور پہ کوئی فائدہ سود مند ہوئی ہے بلکہ پاکستان کے ٹیلنٹ کو جلا بخشنے میں اس کا بہت بڑا رول ہے.
پاکستان کے سابق لیگ اسپنر اقبال قاسم. سربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبریں نازیہ گلزار سے.
پاکستان سپر لیگ میں ایلیمینیٹر راؤنڈ کے پہلے کرکٹ میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں قذافی سٹیڈیم لاہور میں مد مقابل ہیں. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. آج کے میچ کی فاتح ٹیم کل کراچی کنگز سے مقابلہ کرے گی جبکہ ہارنے والی ٹیم مقابلے سے باہر ہو جائے گی. آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ کے پہلے ایک روزہ کرکٹ میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 69 رن سے شکست دے دی ہے. دمبولا میں کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 50 اوورز میں 250 رن سکور کیے. جویریا خان نے 113 رن کی اننگ کھیلی اور آؤٹ نہیں ہوئی. ندا ڈار نے 34 رن سکور کیے جبکہ کپتان بسما معروف 19 رن پر پویلین لوٹ گئیں. جواب میں سری لنکا کی پوری ٹیم 45 اوور میں 181 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. ادھر خواتین کے تیسرے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ میں نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو دلچسپ مقابلے کے بعد 1 رن سے شکست دے دی ہے. ٹینس میں میامی اوپن کے کوالیفائنگ میچز میں کینیڈا کی یوجینی بوشارڈ نے دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. پہلے راؤنڈ میں انہوں نے امریکہ کی ایلی کک کو 6-2 اور 6-2 سے زیر کیا. برطانوی پلیئر ہیدر واٹسن پہلے راؤنڈ میں برازیل کی پیٹریس مایا کے مد مقابل آئیں گی. سنوکر پلیئرز چیمپئن شپ میں چین کے ڈنگ جن ہوئے اور انگلینڈ کے شان مرفی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. ڈنگ جن ہوئے نے ناردرن آئرلینڈ کے مارک ایلن کو 6-2 سے شکست سے دو چار کیا. مرفی نے انگلش پلیئر کیرن ولسن کو 6-3 سے ہرایا. باکسنگ کے سابق عالمی چیمپئن ٹائسن فیوری کا کہنا ہے کہ ان کے لیے اگلا چیلنج جو لوئس کا 25 ٹائٹلز کا ریکارڈ توڑنا ہے. فیوری 2 سال باکسنگ کی دنیا سے باہر رہنے کے بعد اب دوبارہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. فٹ بال لیگ ون مقابلوں میں نارتھ ہیمپٹن کا سامنا شروزبری سے ہوگا جبکہ راک ٹیل فلیٹ ووڈ کے مد مقابل آ رہا ہے.
کھیلوں کا حوالہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کمسن بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے مجرم کو سزائے موت. اس کے علاوہ دوسرے موضوعات کی تفصیل بھی آنے کو ہے. یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروق ہیں.
پاکستان کا قزلسوی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے پہلے ایلیمینیٹر میچ کے موقع پر تماشائیوں سے پر ہے۔ فی الحال پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 4 کھلاڑیوں کے نقصان پر 81 رنز بنائے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ جبری گمشدگیوں سے متعلق سینکڑوں مقدمات حل کریں جن میں کوئی جواب دہ نہیں۔ امریکی سینیٹرز آج یمن کی خانہ جنگی میں امریکہ کی شمولیت برقرار رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں ووٹنگ کر رہے ہیں، جو کہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے سفارتی شرمندگی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یہ ووٹنگ ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 3 ہفتوں پر محیط دورے پر امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ امریکی فوج یمن میں سعودی فوج کی حمایت کر رہی ہے۔ انڈیا نے تصدیق کی ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اغوا کیے جانے والے 39 انڈین مزدوروں کو موصل میں قتل کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ اب آتے ہیں سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف۔ پاکستان میں روا ماہ کے آخر سے ملک گیر نیوٹریشن یا غذائی سروے کیا جا رہا ہے، جس میں ماں اور بچے سمیت بالغ لڑکیوں کے بھی خون اور پیشاب کے نمونے حاصل کیے جائیں گے اور ان کے گھروں میں زیر استعمال پانی کا بھی تجزیہ کیا جائے گا۔ اس وقت ماں اور بچے کی صحت کی کیا صورتحال ہے اور اس سروے کی کیا اہمیت ہے؟ تفصیل کے ساتھ ریاض سہیل۔
چٹائیوں سے بنائے ہوئے باورچی خانے میں مٹی کے چولہے پر چاول کی روٹی پک رہی ہے، جبکہ سامنے 5 بچے انتظار میں بیٹھے ہیں اور ان کے قریب مرچ کی سرخ چٹنی موجود ہے۔ زلیخا ملا کے خاندان کی زیادہ تر خوراک چاول کی روٹی اور مرچ کی چٹنی ہے۔ گوشت تو دور کی بات، دودھ دہی یا سبزیاں بھی ان کی دسترس سے باہر ہیں۔ زلیخا ملا ٹھٹا شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر دور چھتو چنڈ نامی گاؤں میں سیم نالے کے کنارے پر بیٹے، بہو اور 5 پوتوں اور پوتیوں سمیت رہتی ہیں۔ ان کی بہو راج بائی 5ویں بار ماں بنی ہے۔ دیگر بچوں کی طرح یہ بچہ بھی کمزور پیدا ہوا اور کئی روز ہسپتال میں زیر علاج رہا۔ یہ خاندان چٹائیاں بناتا ہے جس سے روزانہ 200 روپے آمدنی ہوتی ہے۔ زچگی کے بعد بھی راج بائی کی خوراک میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ زلیخا ملا کو شکوا ہے کہ ان کی بہو کمزور ہے۔
ماں کو مکمل خوراک نہیں ملتی، رات دن مرچ اور چاول کی روٹی کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کی کمی ہے اور بچہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ماں اس قدر کمزور ہو جاتی ہے کہ اٹھ بھی نہیں سکتی۔ غربت میں کیا کریں، ان چٹائیوں سے تو اتنے پیسے نہیں ملتے کہ علاج کرائیں۔
ڈاکٹروں کے مطابق زورا نے زچ کی خوراک کی کمی عورتوں کو موت کی قریب لے جاتی ہے اور پیٹ میں موجود بچے کی افزائش بھی متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیدائش کے وقت اور بعد میں بھی ان کا وزن اور قد کم رہتا ہے۔ حکومت سندھ کی شراکت سے میڈیکل ریزیلینس فاؤنڈیشن نے ٹھٹا اسپتال کا انتظام سنبھالا ہے، جس کے بعد یہاں ڈاکٹروں اور ادویات کی موجودگی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ یہاں خوراک کی کمی کا شکار بچوں کا اسپیشل وارڈ بھی موجود ہے، جس میں ہر ماہ اوسطاً 50 بچے داخل ہوتے ہیں، جن میں 70% لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر نور العین بتاتی ہیں کہ خوراک کی کمی کا شکار بچے میں جب پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں، یعنی بخار، ڈائریا وغیرہ، تبھی اس کو ہسپتال لایا جاتا ہے۔
سب سے زیادہ کہ ماں کی کوئی یعنی کہ غذائی کمی ہوتی ہے، جو پوری پریگننسی کے دوران یعنی کہ حمل کے دوران بھی اور حمل کے بعد بھی ماں کی غذائیت میں نہ ان کو یعنی کہ صحیح طریقے سے کھانا دیا جاتا ہے، کھانا وہ لیتی ہیں، نہ وہ اپنی یعنی کہ کہیں پہ کوئی وزٹ کرتی ہیں، نہ اپنے حمل کے دوران کسی ڈاکٹر کو دکھاتی ہیں جس سے ان کو یعنی کہ طاقت کی دوائیاں سٹارٹ کی جا سکیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ان کے بچوں کو کمزوری کی طرف لے جاتی ہیں۔
یہ وہ مائیں اور بچے تھے جو ہسپتال تک پہنچے، جن کے اعداد و شمار موجود ہیں، لیکن ٹھٹا ضلع سمیت پاکستان بھر میں ماؤں اور بچوں میں کس قدر خوراک، خون، وٹامنس وغیرہ کی کمی ہے، یہ اعداد و شمار دستیاب نہیں۔ 2011 کے سروے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ 44% بچے خوراک کی شدید کمی کا شکار ہیں۔ یہ سروے صوبائی سطح پر تھا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے رواں ماہ مارچ سے ملک گیر نیوٹریشن سروے کیا جا رہا ہے۔ آغا خان یونیورسٹی خون، پیشاب اور پانی کے نمونوں سے مختلف امراض اور ان کی 120 علامات کا پتہ لگائے گی۔ اس سروے کی سربراہی ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا کر رہے ہیں۔ مارچ کے اختتام تک کراچی سے سروے کا آغاز کیا جائے گا اور دسمبر تک ملک کے تمام اضلاع سے نمونے حاصل کر لیے جائیں گے۔ صحت اور نیوٹریشن سروے کے مشیر ڈاکٹر شجاع زیدی نے بی بی سی کو بتایا کہ جب تک یہ پتا نہیں ہوتا کہ ماں اور بچے کی موجودہ صحت کی حالت کیا ہے، اس وقت تک کوئی منصوبہ بندی نہیں کر سکتے۔
دیکھیں، اس وقت
جو سب سے بڑی صورتحال خراب ہے وہ اسٹنٹنگ میں ہے، بچوں کے عمر کے اعتبار سے قد ان کے پورے نہیں ہوتے، اور وہ تقریباً اس وقت 44% ہے کہ خطرے کے نشان سے بھی آگے، الارمنگ سے. اور اتفاق یہ رہا کہ 2001 میں جب نیوٹریشن سروے ہوا تھا تو 2001 سے 2011 تک صورتحال تبدیل نہیں ہوئی تھی. اب اس وقت نہیں معلوم کہ اسٹنٹنگ کا ریٹ بچوں میں کیا ہے، کیونکہ اسٹنٹنگ جو ہے وہ سب سے اہم انڈیکیٹر ہے بچوں کے لیے اور ماؤں کے لیے بی ایم آئی، کہ اگر بچے اسٹنٹڈ ہوتے رہے تو ان نہ وہ اسکول میں اچھا پرفارم کر سکیں گے، نہ اب آس پاس، نہ اپنی فیملی میں، یعنی وہ ایک پروڈکٹیو ممبر نہیں ہوں گے اپنی فیملی کا.
سروے میں خواتین، بچوں اور بالغ لڑکیوں میں خوراک، خون، وٹامنس، آیوڈین کی کمی کا بھی تجزیہ کیا جائے گا. صحت اور نیوٹریشن سروے کے مشیر ڈاکٹر شجاعت زیدی کا کہنا ہے کہ خون، پیشاب اور گھر کے پانی کے نمونے حاصل کیے جائیں گے.
کہ بچوں کا ہم بلڈ سیمپل لیں گے، جو 0 سے 5 سال تک کے بچے ہیں. اس کے بعد جو بچیاں ہیں 10 سے 19 سال کی، جن کو ہم ایڈولسنٹ کہتے ہیں، ان کی اینتھروپومیٹری بھی ہوگی اور ان کا یورین سیمپل بھی لیا جائے گا. اس کے بعد جو ویمن آف ریپروڈکٹیو ایج ہیں 15 سے 49 سال تک کی، وہ پورے گھر کے صحت کے متعلق، اپنی فیملی، خاندان کی صحت کے متعلق بتائیں گے، جو گھر میں ان کے افراد رہتے ہیں، اور ان کا بھی جو ہے بلڈ سیمپل ہوگا اور پھر ان کا یورین ٹیسٹ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. دفعہ ہم واٹر سیمپل بھی لے رہے ہیں گھروں سے کہ جو پانی گھروں میں آ رہا ہے پینے کا، وہ کس حد تک ان کے لیے مفید ہے.
پاکستان کے بعض علاقوں میں پولیو ویکسین پر بھی مزاحمت موجود ہے. اس صورتحال میں خواتین کے خون، پیشاب کے نمونے لینے پر کچھ قدر دشواری آ سکتی ہے. تاہم صحت اور نیوٹریشن سروے کے مشیر ڈاکٹر شجاعت زیدی کو یقین ہے کہ کوئی مزاحمت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ ٹیم پہلے کمیونٹی کو اعتماد میں لے گی. ریاسویل، بی بی سی، کراچی.
پاکستان میں خواتین اور بچوں میں غذائی قلت یا میل نیوٹریشن پر میں نے وفاقی وزارت صحت میں محکمہ غذائیت یا نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بصیر خان اچکزئی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پچھلے سروے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ لوگ، خاص طور سے خواتین، خون یا پیشاب کے نمونے دینے سے گریز کرتے ہیں. اس بار لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کیا کوششیں کی گئی ہیں؟
اس مرتبہ انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ ہمارے جو پورے پاکستان میں دیہی علاقوں میں، شہری علاقوں میں جو ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اور ان کی سپروائزر کو ہم ان ٹیموں کے ساتھ، جو ہمارے فرم کی جو ٹیمز ہوں گی، جو نرسز ہوں گی، جو اس کے ساتھ جائیں گے گھر گھر، تو اس کے ہوتے ہوئے، کیونکہ وہ لیڈی ہیلتھ ورکر ان علاقوں سے تعلق رکھتی ہوں گی، تو ہمیں یہ امید ہے کہ لوگ اپنا بلڈ سیمپل اور یورین سیمپل دیں گے.
ہم غذائی قلت کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل سوال شاید یہ ہے کہ ایک عام غریب خاندان کے لیے متوازن غذا کھانا ممکن بھی ہے کیا؟
یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم صرف پیٹ بھرنے کو غذا کہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. پیٹ میں بہت ساری چیزیں جو بہت کم مقدار میں انسانی بدن کو ضرورت ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زیادہ مقدار میں، جیسے روٹی، فیٹ یا آئل، گھی، یہ کوئی زیادہ مقدار میں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو مائکرو نیوٹرینٹ کہتے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے خواتین کا اسپیشلی اور ہمارے بچوں کا، وہ ہے فولک ایسڈ، آئرن، وٹامن اے، زنک، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ لہمیات ہیں جو بہت کم مقدار میں ہمارے لوگوں کو چاہیے، اور جو عام خوراک میں یہ پائی جاتی ہے لیکن مختلف خوراکوں میں، جس طرح سبزیاں ہیں، جس طرح نٹس ہیں، جس طرح روٹی ہے، گندم ہے، اور اس کے علاوہ جو فریش فروٹس ہیں، میوجات ہیں، سبزیات ہیں، ان میں یہ چیزیں شامل ہیں. وہ ہمیں، ہمارے خواتین کو اور ہمارے بچوں کو ہر حال میں چاہیے. اور جو سب سے مشکل بات ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ ہماری خواتین نیوٹریشن کے حوالے سے، غذائیت کے حوالے سے، وہ جو ضروریات ہیں ان کی بدن کے لیے یا اس کے آنے والے بچے کے لیے، وہ ان کو پوری نہیں مل رہی ہیں. وہ ہمارے رویوں کی وجہ سے، وہ ہمارے ایک تو ایکسیسیبلٹی، یعنی اس کو ان کی قوت خرید یا ان کی موجودیت بھی ایک مسئلہ ہے، رسائی یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن جو غریب سے غریب علاقے ہیں ہمارے ہاں، جہاں پہ گندم بھی پایا جاتا ہے، سبزیات بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے خواتین کو یہ ابھی تک ہم شعور دینے میں مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں کہ ان کو یہ کہیں کہ آپ مختلف غذائیں کھائیں تاکہ ان کی بدن کے جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں.
اچھا اس میں جو ڈاکٹر برادری ہے پاکستان کی، جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے، اس کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے؟ کیونکہ عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ نزلہ، زکام، کھانسی کے علاج کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ دو چار شربت لکھ دیتے ہیں، کچھ اینٹی بایوٹک لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے بعد غذا کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ تو کیا یہ بہتر نہ ہو کہ غذائی کمی یعنی میل نیوٹریشن کا شکار ہونے کے بعد اس کا علاج شروع ہو، کہ پہلے سے جو ہے ڈاکٹر یہ بھی دیکھ لے ساتھ ساتھ کہ بھائی اس بچے میں غذا کی کمی تو نہیں ہے؟
اگر میرے برادری کے لوگ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہیں، جو صحت کے مسائل حل کرنے پہ معمور ہیں، اگر وہ مجھ سے ناراض نہ ہو تو میں یہ کہنے میں ایک بجانب ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ڈاکٹروں کی اور ہماری نرسز کی، ہماری یعنی آپ یہ کہیں کہ لیبر روم سے لے کر کے ایک لیڈی ہیلتھ ورکر تک اور پھر ڈاکٹر، سرجن اور پروفیسر کی تک یہ ذمہ داری بنتی ہیں کہ ہم ماں کو جب وہ بچہ پہلی مرتبہ پہلا بچہ پیدا کر رہی ہے ایک ماں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بریسٹ فیڈنگ آپ نے کس طرح کرانی ہے، اپنے دودھ کی کیا افادیت ہیں، کتنی اہمیت ہیں اور بچیوں کو کتنے جلد، جتنی جلدی ماں اپنے سینے سے لگا لیں، اس کو دودھ پلانا شروع کریں، اتنے ہی اس ماں کا دودھ آئے گا۔ ہمارے یہاں بہت سارے سوسائٹیوں میں، پسماندہ سوسائٹیوں میں لوگ کہتے ہیں کہ ماں کمزور ہے تو اس میں دودھ ہی نہیں ہے، نہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہر ماں میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ اس میں دودھ کا مقدار اس بچے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو وہ طبقات ہیں، جو اوپینین لیڈرز ہیں ہمارے، مطلب پولیٹیکل لیڈر کہیں، مذہبی لیڈر، باقی جو جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں ساتھ ساتھ میں ہمارے اس کے، وہ انہوں نے جو قرآن شریف میں ایک چیز کی اہمیت ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائیں اور دو سال تک پلائیں، وہ ہم ہر گھر میں یہ میسیج پہنچا نہیں سکیں۔ تو ہم سب ان معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کے ذمہ دار ہیں۔ بیماری کے بعد تو اس پہ بہت زیادہ خرچے آتے ہیں، اگر ہم ایک وٹامن اے کا قطرہ بچے کو بر وقت پلائیں تو وہ بچہ ہمارے آنے والے دو سالوں میں تمام بیماریوں سے اس کی قوت مدافعت بہترین ہو جائے گی، وہ تمام بیماریوں کا مقابلہ کر سکے گا۔
یہ تھے وفاقی وزارت صحت میں قائم محکمہ غذائیت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بصیر خان اچکزئی۔ اور پاکستان کے بعد اب لیبیا کا ذکر، جہاں سابق رہنما کرنل معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ رواں سال ہونے والے صدارتی انتخابات میں امیدوار ہوں گے۔ سن 2011 میں معمر قذافی کے خلاف ہونے والی بغاوت کے بعد، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے تھے، سیف الاسلام کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تاہم انہیں گزشتہ سال رہائی مل گئی۔ سیف الاسلام کی زندگی اور سیاسی سفر کی کہانی کیا رہی اور موجودہ لیبیا میں ان کی صدارتی مہم کے لیے پذیرائی موجود ہے یا نہیں، ان سوالوں کا احاطہ کیا ہے ہماری ساتھی نازش ظفر نے۔
لیبیا کی پاپولر فرنٹ پارٹی کے ترجمان ایمن ابو راس نے کہا ہے کہ رواں سال انتخابات میں سیف الاسلام ان کی پارٹی کی نمائندگی کریں گے۔ انہوں نے پڑوسی ملک تیونس میں پیر کو ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق انہوں نے کہا کہ سیف الاسلام قومی مفاہمت، دوسروں کو قبول کرنے اور ملک کی تعمیر نو کے لیے کام کریں گے۔ اس کے ساتھ وہ ملک میں استحکام کے لیے ایک صدر اور ایک حکومت کے قیام پر توجہ مرکوز کریں گے۔ لیبیا کے سابق صدر معمر قذافی کے سات بیٹے تھے۔ برطانوی یونیورسٹی لندن اسکول آف اکنامکس سے تعلیم یافتہ سیف الاسلام کو کرنل معمر قذافی کا جانشین تصور کیا جاتا تھا۔ اپنے والد کے دور صدارت میں لیبیا کی حکومت میں کسی سرکاری عہدے پر نہ ہوتے ہوئے بھی سیف الاسلام کو ملک کی دوسری سب سے طاقتور ہستی قرار دیا جاتا تھا۔ بغاوت کے دوران 2011 میں لیبیا کی ملیشیا نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی قید میں رکھا۔ اس دوران لیبیا کے حکام نے تریپولی میں غائبانہ ان پر مقدمہ چلایا اور چار سال بعد انہیں سزائے موت سنائی، لیکن وہ ملیشیا کے کنٹرول میں رہے اور گزشتہ سال انہیں عام معافی کے تحت رہا کر دیا گیا۔ تاہم اب بھی وہ انصاف کی عالمی عدالت کو انسانیت سوز جرائم کے لیے مطلوب ہیں۔ قذافی خاندان کے خیراتی تنظیم کے سربراہ کے طور پر اور مبینہ طور پر اربوں ڈالر کی املاک والے لیبیائی سرمایہ کاری اتھارٹی کے سربراہ کے طور پر ایک بہت بڑی رقم کا کنٹرول ان کے پاس تھا۔ انہوں نے اپنے والد کے دور میں سیاسی اصلاحات کا مطالبہ بھی کیا تھا اور یہی ان کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے مقالے کا موضوع بھی تھا جو انہوں نے لندن اسکول آف اکنامکس سے حاصل کی تھی۔ اکتوبر 2009 میں انہوں نے 15 لاکھ پاؤنڈ کی خیراتی رقم لندن اسکول آف اکنامکس کو دی، جس پر کافی تنازع کھڑا ہوا۔ معمر قذافی کے بیٹے سے رقم لینے پر یونیورسٹی کی انتظامیہ میں شدید اختلاف پیدا ہوا، لیکن آخر میں رقم لے لی گئی۔ سیف الاسلام ہمیشہ اس بات سے انکار کرتے رہے ہیں کہ وہ اپنے والد کے اقتدار کو وراثت میں لینا چاہتے ہیں, اور ان کا کہنا تھا کہ اقتدار کوئی کھیت نہیں کہ جو وراثت میں مل جائے. لیکن مبصرین کا خیال ہے کہ اب اگر وہ انتخابات میں اترتے ہیں تو انہیں ان کے والد کی وراثت کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے, کیونکہ لیبیا میں معمر قذافی کے بعد سے امن و امان پوری طرح بحال نہیں ہوا. 2011 میں معمر قذافی کے خلاف ہونے والی شورش کے بعد سے پیدا ہونے والے اقتدار کے خلا کا فائدہ القاعدہ اور داعش جیسی شدت پسند تنظیموں نے بھی اٹھایا ہے. پاپولر فرنٹ پارٹی کے ترجمان نے سیف الاسلام کے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان تو کر دیا ہے, لیکن خود انہوں نے جون 2017 میں قید سے چھوٹنے کے بعد سے اب تک ایک بار بھی عوامی سطح پر کوئی بیان نہیں دیا. دوسری جانب سیف الاسلام قذافی کے سیاست میں واپس آنے کی خبر ایسے وقت میں آئی ہے جب فرانس کے سابق صدر نکولس سرکوزی کو پولیس نے حراست میں لیا ہے. ان کے خلاف 2007 کی صدارتی مہم میں معمر قذافی سے رقم لینے کے الزام میں تفتیش کی جا رہی ہے. فرانس نے 2013 میں اس تفتیش کا آغاز کیا تھا. نکولس سرکوزی نے ان الزامات سے انکار کیا ہے.
یہ تھیں ہمارے ساتھی نازش ظفر. اور لیبیا کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان چلتے ہیں, جہاں سپریم کورٹ نے صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں زینب سمیت دیگر کمسن بچیوں کے قاتل عمران علی سے متعلق جھوٹے انکشافات کے معاملے پر ٹی وی اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام پر 3 ماہ کے لیے پابندی لگا دی ہے. تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عابد حسین.
منگل کو پاکستان کی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قصور کی زینب سمیت دیگر کمسن بچیوں کے قاتل عمران علی سے متعلق جھوٹے انکشافات کے معاملے پر ٹی وی اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام پر 3 ماہ کی پابندی عائد کر دی ہے. سماعت کے موقع پر شاہد مسعود کے وکیل شاہ قاور نے اپنے موکل کی جانب سے عدالت میں تحریری طور پر غیر مشروط معافی نامہ بھی جمع کروایا تھا. سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے اینکر پرسن پر برہمی کا اظہار کیا اور پوچھا کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ کسی عدالتی اہلکار کی تصدیق کریں. چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ وہ عدالت میں پروجیکٹر لگوا کر شاہد مسعود کے پروگرام کی ویڈیو چلائیں گے, جس کے بعد سماعت کچھ دیر کے لیے معطل کر دی گئی. وقفے کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا, جس پر شاہد مسعود کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل اپنے پروگرام میں معافی مانگیں گے, تو جواب میں چیف جسٹس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کا پروگرام چلے گا ہی نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ شاہد مسعود نے خود کہا تھا کہ اگر میرا دعویٰ غلط ثابت ہو تو مجھے پھانسی لگا دیں, مگر ہم آپ کو پھانسی نہیں دیں گے, لیکن آپ اپنی سزا خود تجویز کریں. شاہد مسعود سے مزید مکالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ ان کا پروگرام 6 ماہ کے لیے بند کر دیا جائے, تو جواب میں اینکر پرسن نے کہا کہ آپ 1 ماہ کے لیے بند کر دیں. چیف جسٹس نے اس پر کہا کہ 1 ماہ سے کام نہیں چلے گا. چینل نیوز 1 کے اینکر شاہد مسعود نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ دل کی گہرائیوں سے معافی کے طلبگار ہیں, لیکن اس کے جواب میں چیف جسٹس نے کہا کہ وہ کافی عرصے سے ان کی معافیوں کو سن رہے ہیں. عدالت نے سماعت کی تکمیل پر کہا کہ پروگرام 3 ماہ کے لیے بند کر دیا جائے گا اور شاہد مسعود کو نیک نیتی سے معافی نامہ بھی جمع کروانے کا حکم دیا. شاہد مسعود کی جانب سے جمع کروائے گئے معافی نامے میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کی جانب سے پروگرام میں لگائے گئے الزامات غلط تھے اور وہ ثابت نہ ہو سکے, جس کی وجہ سے وہ قطعی اور غیر مشروط معافی کے طلبگار ہیں. مختصر حکم میں یہ واضح نہیں ہے کہ وہ بطور مبصر کسی دیگر پروگرام میں شرکت کر سکیں گے یا نہیں.
یہ تھے عابد حسین اور سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے آج پارلیمنٹ میں انکشاف کیا کہ وہ 39 انڈین مزدور جنہیں دولت اسلامیہ نے عراقی شہر موصل سے اغوا کر لیا تھا مارے گئے ہیں. اس سے پہلے حکومت کئی بار یہ کہہ چکی تھی کہ وہ زندہ ہیں. اپوزیشن نے سشما سوراج پر متاثرہ خاندانوں اور ملک کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے. دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
2014 میں عراقی شہر موصل پر جس وقت دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کا قبضہ ہوا, اس وقت سے وہاں کام کرنے والے 39 انڈین تعمیراتی مزدور غائب ہو گئے. کچھ دنوں بعد ان کے اغوا کی خبر آئی تھی, لیکن جنگ زدہ موصل سے کسی خبر کی تصدیق نہیں ہو پائی تھی. ایک برس قبل ان مزدوروں کے ساتھ کام کرنے والے ایک مزدور ہرجیت مسیح نے انڈین وزارت خارجہ کو بتایا کہ وہ داعش کے جنگجوؤں سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا, اور یہ کہ داعش نے باقی سبھی 39 انڈین شہریوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. حکومت نے ہرجیت مسیح کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اس وقت بیان دیا کہ گمشدہ مزدوروں کی موت کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں, لیکن آج اچانک وزیر خارجہ سشما سوراج نے پارلیمنٹ میں انکشاف کیا کہ سبھی 39 مزدوروں کو مار دیا گیا ہے.
سبھاپتی جی, پورے کا پورا ماؤنٹ کھدوایا گیا, باڈیز ایکزیوم کرائی گئی, اور اس باڈیز میں سے 2 نشان ایسے ملے, ایک تو لمبے بال ملے, ایک کڑا ملا, اور کچھ ID کارڈز ملے, کچھ جوتے ایسے ملے جو کہ عراقی جوتے نہیں تھے. سارے باڈیز ایگزیوم کرائی گئیں اور وہ سارے کے سارے مورٹل ریمینز جو اس ماؤں میں سے نکلے وہ بغداد بھیجے گئے.
انہوں نے بتایا کہ سبھی مزدوروں کی شناخت ڈی این اے کے ذریعے کر لی گئی ہے.
کیونکہ باڈیز میں پوری 39 تھی, یہ بھی ایک چن تھا, اس میں سے باڈیز میں پوری 39 نکلی تھی. اس کے بعد ایک کے بعد ایک ڈی این اے ہوتا چلا گیا. رائے خبر دیتے رہے, آج 5 ہو گئے ہیں, آج 8 ہو گئے ہیں, آج 10 ہو گئے ہیں, لیکن کل انہوں نے ہمیں خبر دی کہ 38 لوگوں کا ڈی این اے میچ ہو گیا ہے اور 39 میں کا ڈی این اے 70% میچ ہوا ہے کیونکہ اس کے ماتا پتا کوئی نہیں ہے.
انہوں نے بتایا کہ خارجی امور کے وزیر مملکت جنرل وی کے سنگھ ان مزدوروں کے باقیات لینے کے لیے جلد ہی عراق جا رہے ہیں.
جنرل وی کے سنگھ جہاز لے کر یہاں سے عراق جائیں گے, ان کے پارتھیو شریر کافنز میں پورے سرٹیفکیٹ کے ساتھ, کیول ان کے نام اور پاسپورٹ نمبر کے ساتھ نہیں, مارٹیس فاؤنڈیشن کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ کہ ان کا ڈی این اے فلاں سے میچ ہوا ہے تاکہ یہ وہی ویکتی ہے, ان کے جہاز میں ان کے پارتھیو شریر لے کر آئیں گے. جہاز پہلے امرتسر اترے گا, 31 لوگ اس میں پنجاب کے اور 4 ہماچل کے, ان کو ہم وہاں باڈیز دیں گے. پھر پٹنہ جائیں گے اسی جہاز کو لے کے, جو بہار کے لوگ ہیں ان کے پارتھیو شریر وہاں کے پریوار جن کو سونپیں گے. وہاں سے کلکتہ جائیں گے اور جو ویسٹ بنگال کے لوگ ہیں ان کو سونپیں گے.
لیکن حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے سشما سوراج کے بیان پر شدید نکتہ چینی کی ہے. پارٹی کے ترجمان سرجے والا نے کہا کہ 4 برس سے حکومت مزدوروں کے رشتے داروں کو ان کے زندہ ہونے کا یقین دلاتی رہی اور اب ان کی موت کی خبر ٹیلی ویژن کے ذریعے دی جا رہی ہے.
ہڑبڑی میں بیان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت اس لیے آ گئی کہ آج جب مارٹیئرز ایسوسی ایشن نے عراق میں پترکار وارتا کر کے سچائی بتانے کا نرنے کیا تو سرکار کو یہ لگا کہ اب جھوٹ کا پلندہ بہت دن چل نہیں پائے گا, اور اس لیے ہڑبڑی میں آنن فانن میں پریس وارتا بھی کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا بھی گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں سشما جی, آپ بتائیے, کسی کے پریوار کے سدسیہ کی مرتیو ہو گئی, 4 ورش تک وہ بیوہ, وہ بچے, وہ بوڑھے ماں باپ انتظار کر رہے ہیں, اور بجائے یہ سمویدنشیل سرکار ہے کہ بجائے ایک ایک ویکتی کے گھر جا کر اسے سوچت کرنے کے آپ ٹیلی ویژن چینل سے اسے بتا رہے ہیں.
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ عراق کی خونریز جنگ کے دوران جس طرح کی صورتحال وہاں تھی اس میں انڈین شہریوں کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل کرنا یا ان کا پتہ لگانا انتہائی مشکل عمل تھا, لیکن حکومت بھی اس معاملے کو پختگی کے ساتھ سنبھالنے میں ناکام رہی ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے اور قتل کرنے کے ملزم کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزائے موت سنائی ہے. 7 سالہ سر بتول کو 3.5 سال قبل جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا تھا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
سر بتول کو 28 اکتوبر سن 2014 کو اغوا کیا گیا تھا. ان کی عمر 7 سال تھی اور وہ پہلی جماعت کی طالبہ تھی. ان کے اغوا کا واقعہ کسی عام علاقے سے نہیں بلکہ سیکورٹی کے حوالے سے زرغون روڈ پر واقع ایک محفوظ علاقے میں پیش آیا تھا. وکوا کے روز ان کے اسکول میں اسپورٹس کے حوالے سے ایک فنکشن ہوا تھا جس کے باعث اسے اسکول نہیں بھیجا گیا. ان کے والد غلام سخی کا کہنا ہے کہ بچی کو وکوا کے روز دفتر جانے سے پہلے ان کی خواہش کے مطابق چکر دلانے کے بعد گھر کے باہر چھوڑا تھا.
پھر ہم نکل گئے, کام کی طرف جا رہا تھا, پھر جو چھوٹی بچی بھی باہر نکل گئی ہمارے ساتھ. پھر بولتے بابا آج ہم کو موٹر سائیکل پہ جو ایک چکر تو دیو. پھر ہم اس کو لے کے ادھر ملے میں تھوڑا سا گھمایا, پھر لایا ادھر دروازے کے پاس اتارتی ہے. جیسے دروازے کے پاس اتارتے ہیں ہم خود چلے گئے کام پہ.
غلام سخی نے بتایا کہ گھر کے باہر چھوڑنے کے بعد بچی گھر نہیں آئی. دیر تک گھر نہ آنے کے باعث ان کی ہر ممکن تلاش کی گئی لیکن وہ زندہ نہیں ملی, بلکہ گھر کے قریب کچردان کے پاس اس کی لاش ملی تھی. پولیس نے اغوا اور قتل کے الزام میں بچی کے ایک ہمسائے جنید کو گرفتار کر کے مقدمے کا چالان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں دائر کیا تھا. آج عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے جنید کو بچی کے اغوا اور قتل کے جرم کا مرتکب قرار دیا. عدالت نے اسے سزائے موت سنائی. عدالت میں موجود ان کے والدین نے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا.
سب سے زیادہ عدالت کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے انصاف دیا. 4 سال لگا ہوا اس کیس میں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جنہوں نے انصاف ملا ہے.
عدالت سے بہت خوش ہوں کہ عدالت نے جو ہے میری بچی کی خون رائے گاہ نہیں کیا اور جو حق کا فیصلہ کر دیا اور مجرم کو جو ہے کردار تک پہنچا دیا.
انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مجرم کو ₹2,00,000 جرمانے کی بھی سزا سنائی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ایک بین الاقوامی موضوع۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آج واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ میں نے ٹورنٹو میں مقیم سعودی امور کے ماہر اور صحافی راشد حسین سے پوچھا کہ اس ملاقات کی اس موقع پر کیا اہمیت ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان اپنی ایک تصویر، ایک شبی پیش کر رہے ہیں، اور وہ تصویر اور وہ شبی یہ ہے کہ وہ امریکی حکومت سے، صدر ٹرمپ سے بہت قریب ہیں، انہیں ان کی آشیرواد حاصل ہے، اور اس شبی کے ذریعے وہ اپنے ملک میں اپنی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اپنے خطے میں جو کچھ وہ کھیل کھیل رہے ہیں اس پر انہیں مہر ثبت کروانا چاہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کی، کہ امریکہ ان کے ساتھ موجود ہے اس سارے کھیل میں جو سعودی عربیہ اور شہزادہ محمد بن سلمان اس پورے خطے میں کھیل رہے ہیں۔ تو چنانچہ ایران کے متعلق بظاہر یہ لگتا ہے کہ 12 مئی کو ٹرمپ نے جو ویور سائن کرنا ہے وہ ویور سائن شاید نہ کریں، اور امریکہ اور سعودی عرب کا وہ جو ایک سخت گیر رویہ ہے ایران کے خلاف اور اس معاہدے کے خلاف جو کچھ اوباما کی حکومت نے کیا تھا وہ بظاہر سامنے نظر آئے گا۔ تو ایک تو یہ کیفیت ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے عمر شہزادہ محمد بن سلمان نے بہت تگودو کی ہے، سینکڑوں ارب ڈالر دیا ہے، اس کے انہوں نے چیزیں خریدی ہیں، چاہے انہیں اس کی ضرورت ہو چاہے نہ ہو۔
اچھا راشد، یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے اس دورے کی جو اہمیت بتائی اور جس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو شہزادہ جو سعودی شہزادے ہیں ولی عہد، اس سے قبل برطانیہ آئے تھے اور یہاں انہوں نے ملکہ سے ملاقات کی تھی، تو کیا اس دورے کا انہیں کوئی سیاسی فائدہ پہنچا ہے؟
دیکھیے، بنیادی طور پر یہی ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان اس وقت ایک کشمکش میں ہیں اپنے ملک کے اندر۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، 100 کے قریب لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، ان سے $107 بلین اگر آپ ایڈ سینک لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں تو، بہرحال انہوں نے ان لوگوں سے $107 بلین حاصل کیا گیا، اس پہ طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن جب آپ کے ہاں وہ پہنچتے ہیں تو وہ تھریسا مے ان چیزوں کو، ان ایشوؤں کو کم از کم پبلکلی بات نہیں کرتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو ایک کیمپین ہے وہ ایک انٹرنیشنل شبی پیش کی جا رہی ہے کہ تمام انٹرنیشنل حکومت دارالخلافوں میں، تمام بڑے دارالخلافوں میں شہزادہ محمد بن سلمان کو ریکگنائز کر لیا گیا ہے، ان کے سروں پہ انہیں آشیرواد مل گئی ہے، اور اس سے وہ اپنی داخلی پوزیشن کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔
اچھا، گویا یعنی شہزادہ محمد بن سلمان بیرونی ممالک کے دورے کر کے، داخلی طور پر وہ کمزور تھے، بیرونی دورے کر کے وہ اپنی حیثیت ملک کے اندر اندرونی طور پر منوانا چاہ رہے ہیں بیرونی دورے کر کے۔
یعنی دیکھیے، اس کا ایک لنکیج بالکل ہے، یہ کہنا تو شاید بہت صحیح نہیں ہوگا کہ وہ داخلی طور پر کمزور تھے۔ جب سے وہ برسر اقتدار آئے، جب سے ان کے والد برسر اقتدار آئے، ان کا ستارہ عروج کی طرف ہی گامزن رہا ہے، لیکن یہ بات حقیقت تھی کہ ان کے خلاف اپوزیشن بہت رہی ہے، بہت سارے لوگوں کی نظریں اوپر اٹھتی رہیں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کو وہ اوورکم کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کو اوورکم کرنے کے لیے ان کو اپنے بیرونی دوستوں کی مدد چاہیے تھی، چاہے وہ تھریسا مے ہوں، چاہے وہ صدر ٹرمپ ہوں، یا چاہے وہ کوئی اور ہوں، اور ان تمام دوروں سے بہرحال وہ مدد انہیں حاصل ہو رہی ہے۔
یہ تھے سعودی امور کے ماہر راشد حسین۔ اور اب ایک مرتبہ پھر براہ راست لاہور میں عبدالرشید شکور کے پاس چلتے ہیں۔ رشید، پی ایس ایل کے پہلے ایلیمینیٹر کی تازہ صورتحال مختصراً۔
17 اوور کا کھیل اس وقت جاری ہے اور پشاور زلمی کا اسکور ہے 119 رنز، لیکن اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ڈاسن جو ہیں وہ بہت ذمہ داری سے کھیلے ہیں، 45 رنز بنا کر وہ ناٹ آؤٹ ہیں، 5 چوکے اور 2 چھکے انہوں نے لگائے ہیں۔ کپتان ڈیرن سیمی ان کا ساتھ دینے آئے ہیں، 1 رن پر وہ بھی کھیل رہے ہیں، لیکن اس وقت کوئٹہ کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت بہت مستحکم نظر آ رہی ہے کہ جن کے بالرس نے اور خاص طور پر جو فیلڈرس ہیں انہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے پشاور کی ٹیم کو اتنا بڑا اسکور کرنے کا موقع نہیں دیا ہے اب تک.
لاہور سے عبدالرشید شکور آپ کا بہت بہت شکریہ, اور میچ کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی آ سکتے ہیں bbcurdu.com, جہاں اس وقت میچ کے اسکور پر لائیو پیج ہمارا چل رہا ہے. یہاں سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر سہیل حلیم, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈومینک ڈلاگی, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین کی ٹیم سمیت مجھے عمر آفریدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. آخر میں عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
پاکستان سپر لیگ کے پہلے ایلیمینیٹر میچ میں پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر اس وقت 129 رنز بنائے ہیں. امریکی سینیٹرز آج یمن کی خانہ جنگی میں امریکہ کی شمولیت برقرار رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں ووٹنگ کر رہے ہیں, جو کہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے سفارتی شرمندگی کا باعث بھی بن سکتی ہے. یہ ووٹنگ ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 3 ہفتوں پر محیط دورے پر امریکہ پہنچ رہے ہیں. امریکی فوج یمن میں سعودی فوج کی حمایت کر رہی ہے. سابق روسی انٹیلیجنس افسر اور ان کی بیٹی کو زہر دینے پر روس کے جن 23 سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا گیا تھا وہ آج روس واپس جا رہے ہیں. اور انڈیا نے تصدیق کی ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اغوا کیے جانے والے 39 انڈین مزدوروں کو موصل میں قتل کر دیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.